بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام ورحمة الله وبركاته. أقد سلف أصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله اس پیارے کتاب کی شرح قدس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے صحابہ کرام کے تعلق سے، سنن جماعت کا عقیدہ اور موقف بیان کر رہے تھے، اور شرح میں فضل الشیخ ربیع حفظہ اللہ چند اہم باتیں بیان کر رہے تھے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے چند اہم باتیں کر لی تھیں، اور آج کے درس میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب نے حفظہ اللہ مختصر چند اہم باتیں بیان کی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں سے. سیدنا عمر کا مقام ہر مسلمان جانتا ہے اہل سنت میں سے، لیکن ان کی زندگی اور ان کی سیرت میں سے چند اہم باتوں کا ذکر کیا ہے شیخ صاحب نے، اور اس پہ تھوڑا سا ہم غور و فکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم لوگ جو گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور خصوصی طور پر الشیخین جو ہے سید ابوبکر صدیق عمر رضی اللہ عنہما، کہ جب ان کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو دنیا کچھ اور نظر آتی ہے. ان کی قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کا ایمان، اور دنیا کی حقیقت کو جاننا، کیونکہ نظر میں دنیا کیا تھی، اور جو مصیبتیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، جو بہت سارے چیلنجز تھے، ان کا مقابلہ کیسے کیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق کیسے دی، اور کس طریقے سے ثابت قدم رہے مرتے دم تک. آئے دیکھتے ہیں کہ فضلت الشیخ العلامہ ربیع حفظہ اللہ نے ان کے تعلق سے کیا اہم باتیں کی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگر آپ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ گویا واللہ قسم کھاتے ہیں کہ آپ کسی نبی کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے اخلاق میں، ان کے عدل و انصاف میں، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے اعتبار سے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اخلاق، ان کا عدل و انصاف، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے اتنی خوبصورت تھا، اور اتنی بلند مقام پہ تھا کہ دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ گویا کو کسی نبی کے ساتھ رہ رہا ہے. یہاں پر شیخ صاحب یہ نہیں فرما رہے کہ سیدنا عمر نبی تھے، یا یہ فرما رہے کہ ان کے اخلاق اور ان کا عدل و انصاف، ان کا اللہ تعالیٰ سے خوف اور ڈر، یعنی ان کا ایمان اور تقوی اتنا مضبوط تھا. وہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے. یہ خوبصورت اخلاق تھے، صفات تھیں سیدنا عمر کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہی دی. پھر سے بخاری کی ایک روایت بیان کرتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ مصر بن مخرم رضی اللہ عنہ صحابی جو ہیں بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا گیا، اور اس ملعون مجوسی نے یہ خنجر مارا تھا فجر کی نماز پڑھتے ہوئے، تو سیدنا عمر کو کافی درد اور تکلیف ہو رہی تھی. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے عیادت کے لیے گئے، تو کو درد اور تکلیف میں دیکھا, تو اس درد اور تکلیف کو کم کرتے ہوئے اور ان کو تسلی دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ امیر مومنین, اگرچہ آپ کی وفات بھی ہو جاتی ہے اس خنجر کے لگنے کی وجہ سے, تو یقیناً آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صحبت میں, ان کی دوست میں جو وقت گزارا ہے اور بہت ہی اچھی دوستی نبھائی ہے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, پھر آپ ان سے اس حالت میں جدا ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے, اور بڑا کمال ہے, عام بات نہیں ہے. آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ دوست کا حق نبھاتے رہتے ہیں, پھر اگر وفات ہو جاتی ہے دونوں میں سے ایک کی, تو جو زندہ ہے وہ مرنے والے سے راضی ہو جاتا ہے, یا جو مرنے والا زندہ جو ہے اس سے راضی ہوتا ہے. اور یہ مقام اور یہ شرف صرف صحابہ کو حاصل ہو سکتا ہے, سیدنا عمر جیسے جو عظیم ہیں, کہ ان کے دوست, ان کے صحابی جو, ان کی دوستی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اب جانتے ہیں صحابی یا صحبت کا مطلب کیا ہے, دوستی کا مطلب کیا ہے, کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا آنا جانا, خوشی میں, غمی میں, دکھ تکلیف درد میں ہمیشہ ساتھ رہنا اور ساتھ دینا. تو تسلی دیتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس یہ خوبی بیان کر رہے ہیں سیدنا عمر کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, دوستی کو خوب نبھایا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے جبکہ آپ سے راضی تھے. پھر ابو بکر کی باری آئی, ابو بکر کے ساتھ آپ رہے اور ان کے ساتھ بھی آپ نے خوب دوستی نبھائی, یہاں تک کہ جب آپ سے جدا ہوئے آپ سے راضی تھے. پھر ان کے بعد جو ان کے صحابہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو باقی ہیں, آپ ان کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ بھی آپ نے خوب دوستی نبھائی, اب آپ اگر رخصت بھی ہو جاتے ہیں, جدا بھی ہو جاتے ہیں, تو سب آپ سے راضی ہیں. کمال ہے نا میرے بھائی, ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں, کسی نہ کسی بات پہ جھگڑ ہو جاتا ہے نا, کسی نہ کسی بات پہ, یہ انسان کی فطرت ہے, سگے بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے کسی بات پہ. یہ الگ بات ہے کہ تقوی کا تقاضا یہی, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رشتوں کو نبھایا جاتا ہے اور دوستی کو اللہ کے لیے قائم کیا جاتا ہے, اور چھوٹے موٹے اختلاف کو انسان درگزر کر دیتا ہے. لیکن شیطان کے خون میں دوڑتا ہے, دل مشورے سے کرتا رہتا ہے, تو چھوٹی سی باتوں کو بڑی دکھا دیتا ہے اور پھر جھگڑے بھی آ جاتے ہیں, پھر نعوذ باللہ بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے. الغرض, تو سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا, بہترین وقت گزارا, اور بڑی خوب دوستی نبھائی اور دوستی کا حق ادا کیا. پھر سیدنا عمر خطاب ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے, ان کے ساتھ وقت گزارا, خوب دوستی نبھائی. پھر جو ان کے زمانے میں جو صحابہ تھے سیدنا عمر خطاب کے, ان کے ساتھ انہوں نے خوب دوستی نبھائی. پھر اب جانے کے وقت بھی اگر ہو جاتا ہے, اگر اس خنجر لگنے سے آپ کی وفات بھی ہو جاتی ہے, تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ ہم سب آپ سے راضی ہیں. اب سیدنا عمر کے جواب سنیں ذرا, بڑے لوگوں کے بڑی بات, بڑے جواب فرماتے ہیں جو آپ نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا اور ان کے ساتھ نبھانے کا، تو وہ محض اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا میرے اوپر، خاص احسان تھا اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑے ہو، دوست بنایا ہے، صحابی بنایا ہے۔ اور جو اب بات کی ہے ابوبکر صدیق کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص میرے اوپر احسان اور کرم تھا کہ میں ان کا ساتھی تھا۔ اور جو آپ میرا ڈر دیکھ رہے ہیں یا مجھے تکلیف آپ جو دیکھ رہے ہیں، وہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے ہے، یا مجھے اپنی فکر نہیں ہے، ڈر تکلیف اپنی جگہ پہ ہے، مجھے ڈر تم لوگوں کے اوپر ہے کہ میرے بعد تمہارا کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی ڈر ہے اور یہ تواضع ہے اور انکساری ہے ان کی، پھر قسم کھاتے واللہ لو ان لی طلاع الارض ذهبا، اگر میرے پاس زمین کے برابر سونا ہوتا، لافتدیت به من عذاب اللہ عز وجل قبل ان اراہ، تو وہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا لیتا اس سے پہلے کہ میں اسے دیکھوں، یعنی حساب سے پہلے۔ اگر میرے پاس زمین کے معنی سونا ہوتا تو وہ بھی وہ خرچ کر لیتا تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ یہ تواضع اور انکساری ہے۔ عظیم لوگ ہمیشہ اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، اپنی چھپی کوتاہیوں کو ڈھونڈتے ہیں اگر کہیں پر ہیں، اور ہم سب خطا کار ہیں۔ وہ سید عمر جیسے کون ہے ایمان میں، تقویٰ میں، جن کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دی ہے کہ شیطان راستہ بدل جاتے تھے جہاں سید عمر گزرتے تھے، اس کے باوجود بھی آخری وقت میں یہ خوف اور ڈر لاحق ہے، پتہ نہیں خاتمہ کیسے ہوگا، پتہ نہیں میں نے اس دوست سے حق ادا کیا کہ نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اس میں کہیں کوتاہی تو نہیں ہو گئی، کچھ کمی تو نہیں ہوئی، دیکھ رہے ڈھونڈ رہے کہاں پر مجھ سے کوئی کمی کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے حق میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، یا اللہ تعالیٰ کے دین کے حق میں۔ کیونکہ کچھ ایسے وقت بھی آئے تھے سید عمر بن الخطاب کی زندگی میں کہ انہوں نے عرض کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اعتراض نہیں کیا، چند ایسے معاملات میں عرض کی، ایک شاگرد استاد سے پوچھتے ہوئے، کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو مزید سمجھنے کے لیے جیسے کہ صلح الحدیبیہ میں جو متفق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ جب بہت ہی مشکل کٹھن شرطیں تھیں مشرکین کی کہ تمہیں یہ ماننا پڑے گا، احرام کی حالت میں صحابہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابی ساتھ ہیں، ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں، قربانی کا جانور ساتھ ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لمبا سفر مدینے سے یہ سفر کر کے آئے ہیں، مشرکین نے روک دیا کہ نہیں کرو گے، صلح کی شرطوں میں سے یہ تھا کہ اس سال میں تم واپس چلو جاؤ گے، عمرہ نہیں کرے گے، اگلے سال تم آ کے عمرہ کر لو۔ اس سے بڑھ کر کہ اگر ہمارے میں سے کوئی شخص مکہ میں سے اسلام قبول کر لیتا ہے اور مدینہ چلا جائے، اسے واپس کرنا پڑے گا، اگر تم میں سے کوئی شخص ہمارے پاس آنا چاہے اسلام کو چھوڑ کے تو اسے کوئی روکے گا نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اور وہ مدینہ جانا چاہتا ہے تو اسے آپ اصل واپس کر دیں گے مشرکین کو۔ تو سید عمر جب یہ شرطیں سنی اور اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہوئے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ میٹ دیا محمد رسول اللہ کیوں لکھا ہے، ہم تو آپ کو رسول مانتے نہیں ہیں، لیکن محمد بن عبد اللہ لکھے ہوئے سیدنا علی تھے لکھنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہاں لکھا ہے کہ خود پڑھ نہیں سکتے، تو سیدنا علی نے اشارہ کیا یہاں پہ لکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسے مٹاؤ، تو میں نہیں مٹاؤں گا، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، سیدنا علی نے اعتراض نہیں کیا، انہوں نے کہا رسول اللہ کا نام میں کیسے مٹا سکتا ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں ہم مانتے ہیں، میں کیسے مٹاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے دکھاؤ کہاں پہ ہے، آپ سے خود مٹائے، اسے کہہ لکھو محمد بن عبداللہ، چلو یہ بھی شرط مان لیں، حکمت ہے، بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے کود پڑھنا ہے اور جا کے شہید ہو جانا ہے اللہ کے راستے میں. 1400 صحابی نے بیعت العقبہ میں یہ قسم کھا لی تھی، وعدہ کر لیا تھا اگر جان بھی چلی جاتے تو چلی جائے، اللہ کے راستے میں جان بھی قربان کر دیں گے، یہ ہو چکا ہے پہلے، اس کے باوجود بھی یہ مشکل شرطیں مانی جا رہی ہیں. سیدنا عمر جب یہ دیکھتے ہیں، اچھا اسی وقت ابھی یہ لکھا جا رہا تھا، لکھا بھی نہیں ہے، صہیب بن عمر جو یہ معاہدہ لکھ رہا تھا وہ مشرکین کی طرف، اس کا بیٹا آ گیا، مسلمان تھا، اسے جکڑا ہوا تھا زنجیروں میں، وہ کسی طرح سے زنجیریں توڑ کر بھاگ نکلا وہاں سے اور دیکھا کہ 1400 صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، وہ خوش ہو کر قریب آیا، آج میری جان چھوٹ گئی ہے، وہ اپنے بیٹے پر ظلم و ستم کر رہا تھا، یہ مشرک جب اس وقت مشرک تھا سہیل بن عمر، تو نے دیکھا کہ بڑی مشکل سے میں نے جان چھڑائی ہے، اب اتنے تعداد صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں، اب مجھے مدینہ لے کے جائیں گے، اب کیونکہ شرطیں وربل ہو چکی تھی زبانی، اب لکھی نہیں گئی، تو اب جندل آتا ہے سہیل بن عمر کا بیٹا، تو اس کو باپ پکڑ لیتا ہے، اسے وہاں پہ مارنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روکتے ہیں، کہتے ہیں سہیل اسے چھوڑ دو، کہتے ہیں نہیں معاہدے میں آ چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکھا تو نہیں گیا نا، کتنی زبانی ہو چکا ہے آپ نے مان لیا ہے، سب سے پہلے یہی ہوگا جو واپس کریں گے آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، تو صحابہ کی طرف دیکھا اس نے کہ کوئی ہے مدد کرنے والا، 1400 صحابی کھڑے ہیں اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مجھ پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے ان سے، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، صحابہ سب خاموش. ایک روایت میں ہے کہ ایک بار صحابہ گٹے کے بل گر گئے، یعنی اتنے شدید وقت تھا ان کے لیے، الغرض تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہا سہیل اسے میرے لیے چھوڑ دو، میرے لیے، بیٹا کس کا ہے؟ سبحان اللہ، دیکھنا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت العالمین کیسے ہیں، وہ اپنے بیٹے پر ظلم ستم کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے میرے لیے چھوڑ دو، چلو میرا ایک مقام تھا آپ لوگوں کے بیچ میں، آپ لوگوں کے ہاں وحی نازل ہونے سے پہلے میں صادق الامین تھا نا تمہارے نزدیک نا، کوئی تو ہمارا تعلق تھا نا پہلے، چلو اس تعلق کو دیکھتے ہوئے اس کو چھوڑ دو، اس پر ظلم نہ کرو، کہتے نہیں معاہدہ ہو چکا ہے، الغرض اسے وہ شرکین لے گئے. یہ بات کی بات ہے کیسے وہ وہاں سے پھر فرار ہوا، کس طریقے سے پھر وہ خود اے بات کی بات ہے، کبھی اس پہ بات کروں گا میں. الغرض سید عمر دیکھ رہے تھے سارا کچھ، واپس آتے ہیں تو سید عمر کو بڑا عجیب لگا، کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، کوئی شک نہیں ہے، تو پھر ہم یہ پستی کیوں دکھا رہے دین میں، یا اگر ہم ابھی جہاد بھی کرتے ہیں کو قتل کر دیا خود بھی قتل ہو جاتے ہیں، تو اس میں تو خیر جنت تو ہے نا، شہادت تو ہے، یعنی اس سوچ کو لیتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا اور نصرت فرمائے گا، کوئی جذبات پہ تھے سیدنا عمر تو زیادہ بات نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے، اسے بکر صدیق کے پاس گئے، پھر یہی بات کہی کیا پستی کیوں دکھائے دین میں، دیکھیں کتنی مشکل شرطیں ہیں، تو آپ ذرا بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر ثانی کے لیے، آپ زیادہ قریب ہیں تو آپ ذرا بات کر دیں، ہو سکے نظر ثانی ہو جائے، تو بڑا پیارا جواب دیا سو بکر صدیق، فرمایا تھا انہو رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور نصرت پہ عطا فرمائے گا. وہی الفاظ سبحان اللہ دہرائے ہیں. سبحان اللہ فرماتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جو کچھ آپ وسلم نے کیا بالکل ٹھیک تھا, وہی حکمت کا تقاضا تھا. کیونکہ جو غلبہ اسلام کو ملا صلح حدیبیہ کے بعد, یہ صلح حدیبیہ نہ ہوتا تو شاید وہ غلبہ فتح مکہ بھی نہ ہوتا شاید. اس لیے قرآن مجید میں سورۃ الفتح کے نام سے ہے. سورۃ الفتح فتح مکہ کا قصہ نہیں ہے, سورۃ الفتح میں صلح حدیبیہ کا قصہ ہے. عجب دیکھیں آپ, وہ فتح مکہ کہاں پہ ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. نصر فتح ہے سورۃ النصر میں, سورۃ الفتح فتح مکہ کا قصہ نہیں ہے اس میں. سبحان اللہ, یہ فتح تھی مسلمانوں کی صلح الحدیبیہ میں ان مشکل اور کٹھن شرطوں کے باوجود بھی. الغز صدر عمر عنہ یہاں پر ان کو لگا ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہو. یعنی ان سمجھ دیکھا, انسان جو ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی چھپی ہوئی چیزیں جو پرانی چیزیں تھیں اپر محاسبہ کر دے کہیں پر کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی. اسی کوتاہی کو ڈھونڈتے ہوئے, ان کوتاہی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے دیکھا. اور جب بکر صدیق کے زمانے میں منع زکوٰۃ کا مسئلہ آیا, بکر صدیق انہوں نے بڑی سختی سے ان کے خلاف مقابلہ کیا, جنگ کی, تو سید عمر نے یہ مشورہ دیا کہ بہتر یہ کہ آپ ابھی جنگ نہ کریں, ابھی کافر دشمن دروازے پہ ہے اور مسلمان کذاب جو وہ بھی کھڑا ہو گیا نبوت کا جھوٹا دعویٰ دے کر, اور بھی مشکلات ہیں, تو ان کو بعد میں دیکھیں گے. لیکن سیدنا بکر صدیق کا جو عزم تھا وہ اپنی جگہ پہ تھا. فرمایا کہ اگر ایک رسی بھی ہے آپ سر کو دیتے تھے زکوٰۃ میں, اگر آج نہیں دیں گے تب بھی میں ان کے خلاف میں قتال اور جنگ کروں گا. تو شاید یہ بھی وہ سوچ رہے تھے کہ پھر بعد پتہ چلا کہ باقی حق پر سیدنا بکر صدیق. تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جو سید عمر کو ڈر تھا کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. یہ بڑے لوگوں کی سوچ ہے, یہ یاد رکھیں. یعنی آپ مشورہ لیتے ہوئے, یہ مشورہ دیتے ہوئے اور مشورے کا حق ہے ان کو. یعنی سید بکر صدیق کے شورا میں سے عام بندے نہیں ہیں, یا کوئی عام شخص نہیں جو کسی بڑے کو مشورہ دے, عالم کو مشورہ دے, نہیں. اہل علم میں سے ہے, اہل اجتہاد میں سے ہے, اہل شورا میں سے ہے. مشورہ دیا ہے, سمجھنے کی کوشش کی ہے, اعتراض نہیں کیا ہے, جھگڑا نہیں کیا ہے, نہیں, مشورے کی بات تھی. لیکن اس میں بھی ان کو رنج ہے اپنا کہ کہیں میری پکڑ اس وجہ سے نہ ہو جائے. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کو چھوٹے باتیں بڑی لگتی ہیں, اور چھوٹے لوگوں کو بڑی باتیں بھی بہت چھوٹی نظر آتی ہیں. سبحان اللہ. الغرض اسے فرمایا اس حدیث کے آخری میں, واللہ لو ان لی طلع الارض ذهبا لافتديت به من عذاب اللہ قبل ان اراه. اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے, عذاب سے ڈر ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے بیان کی ہے. اس میں ایک چیز میں اس میں ایڈ کر لوں کہ سر عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں کے اوپر کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا, اس کا کیا معنی ہے؟ شیخ صاحب نے اس پہ بات نہیں کی, لیکن ایک حدیث ہے متفق علیہ حدیث جس میں ایک مرتبہ سید عمر رضی اللہ عنہ جو ہے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک سوال کیا کہ فتنوں کے بارے میں کون جانتا ہے, جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو سید حذیفہ بیٹھے ہوئے تھے, تو سید حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کہ وہ فتنے جو اہل عیال میں ہوتے ہیں, مال میں ہوتا ہے, بچوں میں ہوتا ہے اور پڑوسی میں ہوتا ہے, یہ فتنے جو ہیں اسے نماز, صدقات اور امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے یہ ختم کر دیتے. تو سید عمر نے فرمایا نہیں, یہ فتنے کی بات نہیں کر رہا میں, میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح ہے, جو بڑے خطرناک فتنے ہیں. یعنی جس میں مسلمانوں کا آپس میں جنگیں ہوگی, قتل و غارت ہوگی, بہت ساری مصیبتیں آئیں گی, ایسے بڑے فتنے ہوں گے کہ جیسے کہ سمندر کی موجیں ہیں بڑی طاقتور اور سخت, اس کی بات میں کر رہا ہوں. تو سید حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا कि आप फिक्र ना करें। उनके बीच में एक दरवाजा है, यानी फितरी आपके होते नहीं हो सकते। सो उमर ने फरमाया कि दरवाजा टूटेगा या खुलेगा? तो सर हनीफा फरमाते हैं दरवाजा टूटेगा। जो इस हदीस के रावी हैं, ताबेई जो हैं, वो फरमाते कि हम हैरान होंगे कौन सी ये कोड वर्डिंग है ना, कौन सी बातें हो रही, बड़े फितने और समंदर की मौजों की तरह फितने, फिर दरवाज़ा बीच में आ गया, फिर दरवाजे के टूटने की बात आई है, तो ये क्या बात है, कुछ समझ नहीं आई। वजाहत भी नहीं की किसी ने, वहाँ पर किसी ने पूछा भी नहीं, बात इतनी, फिर यानी खामोशी तारी हो गई, सब चले गए। तो मसरूक ने अजदह जो ताबीई हैं उनके पास चंद लोगों का, भाई आप जाएं और हुज़ैफ़ा से पूछ लें ये मामला क्या था। ये मसरूक हुज़ैफ़ा के शागिर्दों में से है, मरूफ ताबीई हैं। तो जाते हैं सदर हुज़ैफ़ा के पास, पूछते दरवाजे की बात हो रही थी उस दिन, वो क्या मामला था, क्या दरवाज़ा क्या है और टूटने का क्या मतलब है? तो फरमाया दरवाजा सैयद उमर है और टूटने का मतलब है क्योंकि वफात के बाद बहुत सारे फितने आएंगे, और दरवाज़ा खुलने का मतलब यह है अगर खुल जाता यानी उनके ज़माने में खुल जाता फिर बंद भी हो सकता था, तो टूटने का मतलब यह है कि अब वो दरवाज़ा जो है नाकार होगा, वो बंद नहीं हो सकता। अगर खुल जाता तो बंद हो सकता है ना, दरवाज़ा जो खुल सकता बंद भी हो सकता है। अगर तोड़ दें दरवाजे को फिर खुलने बंद होने की कोई वजह बन सकती है, कोई चांस है नहीं है। तो फिर मसरूक पूछता है सदन हुज़ैफ़ा से कि सदन उमर को पता था कि वो खुद दरवाज़ा है, उनको पता था? कहते जैसे कि आपको पता है आज आज है और कल कल है और कल से पहले आज है, वैसे उनको भी पता था कि उनके बारे में बात हो रही है। और सुभान अल्लाह, सुमर की वफात के बाद कितने फितने हुए, अब्दुल्ला बिन सबा का निकलना यहूदी का और झूठा कलमा पढ़ लेना और फितने को हवा देना और सदरा उस्मान वनहो को कत्ल करना, उनको शहीद करना, फिर खवारिज का निकलना, फिर सदरा अली को कत्ल करने को शहीद करना, फिर जंगों का होना, जंग सफीन है, जंग जमल है, और जो जंगें हुई हैं, कितने बड़े फितने हैं। ये समंदर के बोझों की तरह है कि नहीं? बात कब हुई थी और देखे किस तरीके से ये मामलात बाहर हुए। फिर सदर हुज़ैफ़ा की बात क्यों हो रही है, फितने की बात आती है, पता है? क्योंकि सदर हुज़ैफ़ा जो है वह आप सलाम के राजदार थे, मुनाफिकीन के ताल्लुक से कोई नहीं जानता था, सहाबा में से अगर कोई जानता तो सिर्फ एक सहाबी थे, बकर सदीक भी नहीं थे, सैयद उमर भी नहीं थे, कौन थे? सैयद हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान रज़ियल्लाहु अन्हु। जब सही बुखारी में देखें, सही मुस्लिम और हदीस की दीगर किताबों में, किताबुल फितन, सही बुखारी किताबुल फितन है, उसमें कई हदीस हैं, बहुत बड़ी हदीस जो मरूफ हदीस है, मशहूर हदीस है, कि लोग सवाल करते थे आप से खैर के ताल्लुक से और मैं सवाल करता था शर के ताल्लुक से ताकि मैं शर से बच सकूँ। अजब बात है ना, यानी बाज़ औक़ात आप शर के बारे में पूछते हैं इसलिए कि शर की क्या है और शर की डिटेल पूछने के लिए ताकि आप वो शर पे अमल करें, नहीं तो असल मकसद ये होता है कि शर के बारे में आप जान पड़ताल करते हैं ताकि आप शर से बच सकें। मालिफत वुद्दैन, खैर है अच्छी बात आप जान, शर फिर क्या है? बाज़ औक़ात शर में डूबे होते हो, पता ही शर है। आज खवारिज को देख लें, मना जो खवारिज में डूबे हुए हैं उन आपको मुजाहिद समझते हो, बड़े दीनदार समझते हो, बड़े नेकोकार मुत्तकी परहेज़गार समझते हैं। फिक्र खवारिज के होते हुए कोई शख्स कैसे मुत्तकी हो सकता है? अहले बिदअत में से सबसे बदतरीन ग्रोह में से रवाफिग और खवारिज है, اور یہ اپنے آپ کو سب سے بڑے متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں. عجب بات ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو یہ فتنے, یہ مصیبتیں امت پر آئیں, اور اس دور کے بعد سے لے کے آج تک تا قیامت وہ دروازہ بند نہیں ہوا اور نہ ہوگا. اور اس میں سیدنا عمر کی بڑی منقبت ہے, بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی ہے اور یہ عزم دیا تھا کہ فتنے سر اٹھا نہیں سکے ان کے زمانے میں. اللہ کا خاص کر جیسے انہوں نے خود اس روایت میں فرمایا ہے کہ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور صحابی ان کا صحابی ہونا, میرے اس میں کیا کمال ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, احسان ہے میرے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سلام کا صحابی بنایا, سو میرا کیا کمال ہے. یعنی آپ مجھے جو بتا رہے ہو اور میرے درد کی تخفیف کر رہے ہو, تسلی دے رہے ہو, اس میں تسلی کی کیا بات ہے, میرے اس میں کمال ہی کیا ہے, میں نے کیا کیا اس میں. وہ بکر صدیق آپ نے بات کی ہے, میرے اس میں کیا کمال ہے کہ میں ان کا دوست ہوں. نہیں, دوستی نبھانا تو بات کی بات ہے, پہلے کہ دوست کس نے بنایا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میرے اوپر. وہ جو آخری الفاظ ہے کمال کے ہیں, اگر ڈر ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ڈر ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. اگر میرے پاس زمین کے مانند سونا ہو تو وہ بھی میں قربان کر دیتا, خرچ کر دیتا تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں. یہ سب عمر فرماتے ہیں. وہ میری آپ کی کیا حیثیت ہے, ہماری کیا حیثیت ہے, ہمارے کتنے اعمال ہیں, ہم کتنے بڑے نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں, ہمارے ایمان کا معیار لیول کیا ہے. ہم نے کبھی اپنے محاسبہ کر کے سوچا کہ ہم نے بھی مرنا ہے, ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس کے لیے ہم نے کیا تیار کیا, ہم کیا قربان کر سکتے, خرچ کر سکتے اللہ تعالیٰ کے لیے تاکہ ہم اپنی جان کو بچا سکیں, اللہ کی پکڑ سے ہم بچ جائیں. کبھی سوچا ہے؟ اصل بات یہ ہے. پھر فتنے کا ہونا, صحابہ ڈرتے کہ دروازہ ٹوٹے گا. وہی حدیث یاد آ گئی سر حذیفہ کی جو بات ہوئی تھی, اب دروازہ ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے. تو غم اور پریشانی, ایک تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, اب غم اور پریشانی مزید بڑھ گئی ہے کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا, اب تو فتنے آئیں گے. صرف حذیفہ کو کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا کہ فتنے آئیں گے, بڑے سخت فتنے آئیں گے امت میں. پیشوں کو دے دی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن یہ بھی بتایا کہ دروازہ بھی ہے بیچ میں, وہ یہ کب تک رہے گا, وہ کب فتنے شروع ہوں گے. اس لیے سیدنا حذیفہ نے یہ باتیں کوٹ ورڈنگ میں کی ہے تاکہ صحابہ پریشان نہ ہو جائے, باقی پریشان نہ ہو جائے, اس وقت موجود تھے. سبحان اللہ. الغرض تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمیشہ یاد رکھیں, اور صحابہ کی سیرت میں سے اگر یہ سبق ہم سیکھ لیں, ایک تو تقوی کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے, اپر محاسبہ کیا ہوتا ہے, اور کس طریقے سے اپر محاسبہ کرتے ہوئے اپنی کوتاہیوں کو ڈھونڈ کر ان سے توبہ کرنا مرنے سے پہلے, یہ کمال ہے. پھر شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, میرے بھائیو دیکھیں, یہ بندہ جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی ہے اس بندے سے, سیدنا عمر سے. سید عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سیدنا عمر کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ فرماتے ہیں, ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر, ہمیں عزت ملی اس وقت سے جب سے سید عمر نے اسلام کو قبول کیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو قریش کے مشرکین تھے, کافر تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر بڑے ظلم و ستم کرتے تھے, اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ کسی کا گزر ہو ان کے راستے سے, یا تاڑ میں رہتے تھے کہ کب کسی کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں یا تکلیف دے سکتے ہیں. تو جب سید عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا, اسلام میں داخل ہوئے, تو مسلمانوں کو تقویت ہوئی اور ان کو عزت ملی, اور اسلام سے پہلے مسلمان پر اسلام پر بڑے سخت تھے, پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت سے نوازا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تقویت اور شرف بھی انہیں کے ذریعے سے ہوا. ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو ہے, یہ ویسے بخاری کی حدیث میں آیا ہے, دیکھیں ایک انسان کے تقوی کی بات میں کر رہا ہوں، ایمان کی بات، ایمان کی مضبوط کی بات میں کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ سید عمر سید ابو موسیٰ سے یہ کہتے ہیں، یا ابو موسیٰ، کیا آپ کے پسند ہے جو ہمارا اسلام آپ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ یعنی ہم اسلام قبول کیا، آپ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں، پھر ہماری ہجرت آپ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر ہمارا جہاد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارا جو ہم نے جو اعمال کیے ہیں سارے آپ علیہ وسلم کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے لیے محفوظ ہو تو ہمارے لیے کافی ہے. اور جو عمل ہم نے آپ علیہ وسلم کے بعد میں جو کیے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے اور برابر ہو جائے تو ہمارے لیے کافی ہے. سب موسیٰ علیہ السلام ہوں جواب میں فرماتے ہیں، لا واللہ، بات یہ نہیں ہے. وہ اپنا نظریہ، اپنی سوچ بتا رہے کہ ہم نے آپ علیہ وسلم کے بعد جہاد کیا ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، اور بہت سارا خیر عمل بھی کیا ہے، اور ہمارے ہاتھوں کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں. تو سید عمر جو ہمیں پھر فرماتے ہیں، لیکن انا والذی نفسی نفس عمر بیدہ لو وددت ان ذلك برد لنا وان كل شيء عمل الله بعد نجونا منه كفافا راسا براس. فی وہ بات دہرائی انہوں نے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور اس ذات کی قسم جس کی آپ عمر کی جان ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ کافی ہو جاتا کہ جو کچھ ہم نے آپ وسلم کے ساتھ کیا، آپ وسلم کے زمانے میں، وہ ہمارا محفوظ ہو جائے. جو آپ وسلم کے ہم نے بعد کیا ہے، جو ہمارے جہاد ہے، ہمارے جو نمازیں ہیں، جو ہمارے روزے، جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، رأس سے مرس برابر ہو جائے، ہمارے لیے کافی ہے. سبحان اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ دونوں صحابی ہیں، ایک میں امید کا پہلو زیادہ ہے، ایک میں ڈر کا پہلو زیادہ ہے. اور مومن ہمیشہ ایک پرندے کی طرح رہتا ہے، محبت ہے، ڈر ہے، امید ہے، اور یہ تینوں جو ہیں عبادت کے ارکان ہیں. سید عمر رضی اللہ عنہ سے معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کی مثال تھے. جب آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو آپ خیر کی امید رکھتے ہیں نا، اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک اعمالوں سے ان کا نیک اچھا بدلہ دے گا، اور انشاءاللہ اس میں اجر و ثواب بھی ہوگا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا ایک اچھا بدلہ ہوگا. سید عمر رضی اللہ عنہ کی اور سوچ ہے کہ گارنٹی کیا عمل قبول ہوا ہے، گارنٹی ہے کوئی، تو خوف کے دامن کو آگے کر دیتے تھے کہ جو ہم نے اعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ محفوظ ہو جائے ہمارے، کیونکہ وہ ہماری نجات کا ایک ذریعہ بنے گی. جو بعد میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، نیکیاں بھی تھیں، کچھ کوتاہیاں بھی اگر ہوئی ہیں، تو وہ آپس میں اگر مل کے ختم ہو جائے، کچھ نہ رہے، باقی جتنی بھی ہم نے کیے ہیں، جو بھی اعمال کیے، جو جہاد کیے، جو نمازیں پڑھی ہیں، اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئے اس کے لیے برابر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بس بچ جائیں کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے. بعض جاہل قسم کے لوگ اور جو بغض رکھتے ہیں صحابہ سے، وہ یہ کہیں دیکھیں یہ تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ بڑی غلطی کی تو عذاب سے ڈرتے ہیں. غلطی کیا کہ خلافت چھینی ہے سیدنا علی سے، کہ تمہارے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. کہاں ایک عظیم انسان اپنے ایمان اور تقویٰ کو چھپاتے ہوئے ان کے سارے کا اظہار کر رہے ہیں. حقیقت ایمان کی بات ہے، تقویٰ کی بات ہے نا، وہ یہ نہیں کہ میں بڑا کتنا بڑا مومن ہوں، دیکھو میں کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہوں، نہیں. وہ اپنے کردار سے، اپنے استواب و انکساری سے ثابت کر رہے ہیں، بتا رہے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، تقویٰ کتنا مضبوط ہے. ان کی زندگی میں دیکھیں، ان کی سیرت میں دیکھیں، ڈر کا پہلو ہمیشہ آگے کرتے ہیں، خوف طاری رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر. یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ جب سورۃ طور کی تلاوت ہوتی سورۃ الطور، وطور وکتاب مسطور، بڑے سخت الفاظ ہیں. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہتے ایسی ان پر ڈر طاری ہوتا کہ بیمار ہو جاتے اور صحابہ کرام عیادت کے لیے جاتے. ہم بھی سورۃ الطور پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وعید کی آیات پڑھتے ہیں، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب کا سختی کا ذکر ہوتا ہے، پکڑ کا ذکر ہوتا ہے، بیمار ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، کوئی فرق پڑتا ہے. ان کا فرق پڑتا تھا کیونکہ ڈرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو امر نہیں موجود ہے وہ میرے لیے ہے، جس میں پکڑ کے عذاب کی بات ہے وہ اسے بچنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. تو ایک صحابی سن ابو موسیٰ اشعری امید کے پہلو کو آگے کرتے ہیں، وہ کر بھی سکتے ہیں، اور دوسرے صحابی سن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ڈر کے پہلو کو آگے کرتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے ڈر کے پہلو کو آگے کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ہم نے کیا تھا آپ وسلم کی حیات میں، آپ وسلم کے ساتھ، وہ ہمارا محفوظ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کرے وہ محفوظ ہو ہمارے لیے. جو باقی ہم نے کیا ہے اگر وہ ختم بھی ہو جاتا ہے وہ ہم قربان کر دیتے اللہ تعالیٰ کے لیے تاکہ ہماری بچت ہو جائے. سبحان اللہ. اچھا، سب سے بڑے دشمن اسلام کے اور سب سے بڑے طاقتور دشمن کون تھے؟ کون تھے سب سے بڑے؟ سر عمر کے زمانے سے، بکر صدیق کے زمانے، یہودیوں کا تو تقریباً آپ سنگ زمانے میں ہی خاتمہ تو نہیں ہوا، لیکن وہ تتر بتر ہو گئے، سارے بنی قریظہ، بنی قینقاع اور بنی نظیر سارے تقریباً چلے گئے تھے، اور مدینہ سے بھی ان کو نکالا گیا تھا، خیبر کی طرف چلے گئے تھے. تو ان کا فتنہ موجود تھا لیکن دب گیا تھا. دو بڑی سلطنتیں موجود تھیں، قیصر اور کسریٰ، جو کسریٰ کی سلطنت تھی وہ اسلام سے ہزار سال پرانی تھی، ہزار سال، اور جو قیصر کی سلطنت تھی اسلام سے 600 سال پرانی تھی. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ جڑیں مضبوط تھی کہ نہیں؟ قیصر اپنے آپ کو دنیا کا فاتح سمجھتا تھا اور زور زبردستی سے زبردستی دوسرے ملکوں پہ قبضہ کرتا تھا، اور قیصر دوسرے طرف اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتا تھا، رومن کرسچن تھے، اور وہ جو ہے وہ آ کے پجاری تھے، دونوں کافر. پتہ کہ دونوں سلطنت کب گری؟ کس کے زمانے میں؟ سن عمر کے زمانے میں، سن 14 یا 15 ہجری کے بیچ میں دونوں کا خاتمہ ہوا. یہ عظیم انسان کہتا ہے کہ اگر میرے اعمال جو میں نے کیے ہیں یہ برابر ہو جائیں، میری بچت ہو جائے، میرے لیے کافی ہے. سب سے بڑے دشمنوں کا خاتمہ کر، اسلام کے سب سے بڑے جو دشمن، جو بڑے سپر پاور تھے اپنے زمانے میں، ان کا خاتمہ کیا، اور اتنی اعمال کیے ہیں اس دین اسلام کے لیے، اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ذرا سیرت دیکھ لی ان کی. میرے پاس الفاظ نہیں، نہ وقت ہے کہ میں مزید بات کروں، لیکن سورج کی طرح عیا ہے ہر منصف کے لیے کہ انہیں جو قربانیاں دی وہ کم نہیں ہیں، اور دین اسلام کی عزت میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. دین اسلام کی ابتدا میں ہی رسول خود صدر عبد اللہ مسعود گواہی دیتے ہیں کہ ہم بہت کمزور تھے، جب عمر بن الخطاب نے کلمہ پڑھا تب ہمیں پتہ چلا کہ طاقت اور عزت کیا ہوتی ہے. اتنی عظیم اعمال کرنے والا شخص کا اتنا زیادہ خوف ہے، اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں کہ فرماتے جو بھی میں نے یہ جہاد کیا ہے، جو بھی میں نے یہ قربانیاں دی ہیں، بس میں نجات ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں صدر عمر نے پوری دنیا کو انصاف، عدل انصاف سے بھر دیا اور بہت ہی ملک فتح کیے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. وہ یہ چاہتے کہ ان کے اعمال بس بچ جائے کسی طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن جو ان کے اعمال اور جو جہاد اور جو فتوحات ملک فتح ہوئے اور جو عدل انصاف ہو اور آخر جو بھی نیک عمل کے ثنا بکر صدیق کے زمانے اپنے زمانے میں یہ سب اس میں سے صرف بچت کے لیے وہ کہتے میرے لیے کافی ہو جائے. ہم میں سے کوئی شخص تھوڑا سا اعمال کر لیتا ہے پھر وہ غرور کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا اور وہ کیا. لیکن سن عمر جو ہیں رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے جتنے بھی اعمال انہوں نے کیے ہیں بعد میں وہ اپنی بچت کے ذریعہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی بچت ان سے ہو جائے. اور جب وفات سے پہلے جو آخری الفاظ ہیں ان کے یا آخر جملوں میں سے جو انہوں نے کہے ہیں والله لو ان لي طلع الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل ان اراه, جیسے کہ گزر چکا ہے کہ زمین کے برابر اگر سونا بھی ہوتا تو وہ بھی قربان کر لیتا تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤں. اور سیدنا ابوبکر عمر کے فضائل میں سے شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا. کس نے خواب دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں کنویں سے پانی کا ڈول جو ہے وہ کھینچ رہا ہوں. پھر وہ بکر آیا, پھر ایک یا دو ڈول جو پانی کے کھینچو نکالے لیکن کچھ کمزوری تھی, دو ڈول تو نکالے لیکن کمزوری کے ساتھ. واللہ یغفر له, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ثم جاء عمر, پھر عمر آئے. جب انہوں نے اس رسی کو پکڑا ڈول نکالنے کی فاستحالت غربا, تو بہت ہی بڑا ایک ڈول بن گیا. ڈول چھوٹا ہوتا نکالنے والا بالٹی پانی, ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک برتن کی نمائند بہت بڑا ہو گیا. پھر میں نے اتنی طاقت اور خصور سے کھینچنے والا شخص نہیں دیکھا میں جیسے کہ انہوں نے کھینچا. کس نے کھینچا؟ سیدنا عمر نے کھینچا. یہاں تک کہ لوگ سب سیراب ہو, جتنی لوگ سب نے پانی پی رہے سب سیراب ہو گئے. یہاں تک کچھ جانور بھی نا, لوگ اونٹ جو ہیں وہ بھی سیراب ہو کر یعنی بڑے آرام اور سکون سے بیٹھ گئے. اور یہ روایت بھی جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس خواب میں جو تعبیر کی گئی وہ یہ ہے کہ سر ابوبکر صدیق کے زمانے میں کتنے سال تھے؟ تقریباً 2 سال. اس نے دو ڈول انہوں نے کھینچے ہیں. کمزوری کس اعتبار سے؟ کہ زیادہ تر جو ملک فتح ہوئے ان کو زمانے میں نہیں ہوئے, تو صدیق کے زمانے کوئی ملک فتح نہیں ہوا. لیکن جو فوجی انہوں نے تیار کی, فوج دستے تیار کیے تھے کسرا کے لیے, قیصر کے لیے, یہ شروع کب کام شروع ہوا؟ ابوبکر صدیق کے زمانے میں. اس نے عمر نے اسے مزید جاری رکھا جب تک فتوحات ہوئی نہیں. سیدنا ابوبکر کی وفات 11 ہجری میں ہوئی اور دیکھیں ان کے بعد تقریباً 14 ہجری تک 3 سالوں میں تقریباً ملک فتح ہو گیا. تو زیادہ وقت نہیں ملا سیدنا ابوبکر صدیق کو, اس لیے ڈول جو تھے تھوڑے اس میں کمزوری تھی. عمر بن خطاب زمانے ان کو وقت ملا, 10 سال ملے ان کو, اور انہوں نے جو ملک فتح ہوئے سب سے بڑے جو دشمن جو سلطنت ہیں وہ جو گری ہیں ان کے زمانے میں گری ہیں. تو یہ آپ وسلم کا جو خواب تھا کہ وہ جو ایک ڈول تھا وہ بہت بڑا ہو گیا ہے کہ اسلام بہت دور تک پہنچے گا, اب فتح ہونے کا وقت اور کامیابی کا وقت آیا ہے اور اسلام کے پھیلنے کا وقت جزیر عرب سے باہر. کہ آپ وسلم کے زمانے میں اسلام کہاں تک تھا؟ جزیر عرب اندر تھا, باہر نہیں تھا. اور صدی کے زمانے میں بھی زیر عرب کے اندر تھا, اب باہر نکلنا ہے. اس لیے وہ ڈول جو چھوٹے تھے اب اچانک وہ بڑا سا ایک برتن بن گیا, بڑا سا ڈول جو ہے استحال یعنی تبدیل ہوئی غرب غرب کے تھے بہت بڑے ایک برتن کو جس میں بہت زیادہ پانی ایک وقت میں نکل آتا ہے. اور پھر سیراب ہونا سب کو یعنی یہ اسلام کی جو نور روشنی جو ہے یہ بڑے دور تک جائے گا, بہت لوگ اس سے استفادہ کریں گے اور اس کا اثر اس عدل و انصاف کا دین کا اثر انسانوں بلکہ جانوں تک بھی رہے گا اور وہ بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. سبحان اللہ. تو جیسا فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ ابوبکر صدیق کی خلافت 2 سال رہی جیسے کہ آگے بیان ہوگا, اور پھر جو مرتدین کے خلاف جنگیں تھیں جو مانعین الزکات تھے جو زکوٰۃ دینے سے انکار کی ان کے خلاف بھی جنگیں تھیں. لیکن عمر بن خطاب کی جو خلافت وہ 10 سال کی تھی, اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ان کی ہاتھوں فتوحات اور ملک فتح کیے ہیں. تو وقت صدیق عنہ جو ہے انہوں نے جو لوگ مرتد ہوئے تھے ان کے زمانے میں ان کے خلاف جنگ کی تھی, اور پھر انہوں نے جو جنگی دستے تھے شام اور عراق کی طرف انہوں نے روانہ کیے, لیکن اسی وقت ان کی وفات ہو گئی. پھر سر عمر خطاب ہے, اور جو عراق اور عراق کے بعد کی جو ملک ہیں جیسے کہ عراق ہے, ایران ہے, اور کس طرح کے جتنی سلطنت تھی ان کو فتح کیا, پھر شام کی فتح, پھر مصر کی فتح, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, یہ سب ہوا ہے. اور ان کی عمر بھی یعنی کافی وقت ملا, 10 سال یعنی جو ان کی خلافت تھی کافی وقت ملا تاکہ وہ اس طریقے سے ملک کی فتح ہو جائیں, اور عدل و انصاف اتنی وسیع ہو گیا کہ حقیقتاً لوگ جیسے کہ ایک آپ سفر میں جاتے ہیں, صحرا میں جاتے ہیں, پھر آپ کو پانی ملتا ہے اور پانی آپ پیٹ بھر کے پیتے ہیں, آپ کے اونٹ بھی اچھی طرح سے آرام ہو جائے پانی پی لیتے ہیں, پھر جو سکون ملتا ہے جس میں خیر عام ہوتا ہے اسی کی معنی سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسے عدل انصاف عام تھا, وہ لوگ سکون میں تھے. جو سن عمر بن خطاب کے زمانے میں شستہ فرماتے ایمان تھا اور عدل انصاف تھا, وہ اس طریقے سے لوگوں کو یعنی فائدہ حاصل ہوتا رہا. اور آپ وسلم کے یہ فرمان کہ میں نے اس طریقے سے بڑی طاقت سے ڈول کھینچنے والا جیسے عمر نے کیا ہے, یعنی سر عمر کی اس میں جو طاقت ہے, ان کو جو تقوی اور جو انہوں نے وہ جو کریں گے اپنے وقت میں ان کی طرف اشارہ تھا. فاستحالت غرباً جو ہے یعنی بڑی زور سے کھینچیں گے, اس کا مطلب یہ جو حدیث میں لفظ آیا ہے. پھر جیسا فرمایا شیخ ربیع حفظہ اللہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ بکر صدیق سے عمر سے افضل ہیں, اور اس بہت سارے دلائل ہیں اور بہت سارے اشارات ہیں جو آپ وسلم نے بیان کیے ہیں سب بکر صدیق کی خلافت کے تعلق سے. اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے بکر صدیق کو خود خلیفہ نامزد کیا یا نہیں کیا ہے, یعنی کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے کسی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اس پہ بات انشاءاللہ درس میں ہوں گے کہ اگر نامزد کیا تو وہ کون ہے, اگر نہیں کیا تو پھر کس نے خلیفہ بنایا, کون خلیفہ بنا اور کیسے بنا. اگلے درس میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. واللہ اعلم, بڑی اہم بات ہے یاد کرنا, کچھ اگر تیاری کر کے تو زیادہ بہتر ہے, تو انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور مجھے بات کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے روافض کے لیے اور ہمارا جو بنیادی ان کے نزدیک ہمارے سے جو بنیادی اختلاف ہو یہ ہے خلافت کا معاملہ ہے. وہ ارکان اسلام میں الامامہ ان کی ارکان اسلام میں شامل کرتے, پتہ ہے روافض کے لیے ارکان اسلام الامامت بھی شامل ہے, یہ خلیفہ مقرر کرنا لازمی ہے اور یہ اس ارکان اسلام میں سے ہے. اور ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ مقرر کر دیا تھا, پر مسئلہ علی کو کیا تھا. تو اگلے درس میں دیکھیں گے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب بڑا سوال ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, شیخ ربیع یہ سوال کر رہے ہیں, واختلف الناس هل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم استخلف او لم يستخلف, اس میں کوئی اختلاف ہوا, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کیا یا نہیں کیا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ہوئے میں نے ایک گرامر کا کورس جو ان کے آپ ہی ایک دوست کے ذریعے, جیسے جو ایک شیخ پڑھاتے, لیکن میں مجھے مشکوک لگ رہا ہے, وہ احمد سلمان ندوی کی توقیر و عزت کرتے نظر آتے ہیں. مجھے اب ان سے کس طرح یاد پانا ہوگی جب مجھے صرف شک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے سوال کے خلاصہ یہ ہے کہ یہ سوال کر رہا ہے کہ میں عربی گرامر کی کلاسز میں نے جوائن کی ہے, وہ جو ہمیں پڑھاتا ہے وہ احمد جبریل اور سلمان ندوی کی توقیر اور عزت کرتے ہیں, کہ مجھے ان سے کس طرح سے نجات پانا ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ جو البدعت کی توقیر کرتا ہے جیسے کہ سلمان ندوی ہے, تو اس شخص منہج درست نہیں ہے, اور ایسے شخص سے آپ علم حاصل نہ کریں. البدعت سے عمومی طور پر علم حاصل نہیں کیا جاتا, اگرچہ عربی گرامر کا علم ہی کیوں نہ ہو. اس میں بعض علماء بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ اگر عربی گرامر پڑھانے والا شخص بدعتی ہو, مثال کے طور پہ دیوبندی ہو, اور وہ آپ کو اعراب کے لیے کچھ مثالیں دیتا ہے, اور ان مثالوں میں کوئی بدعت کی بات کر دیتا ہے, اور اس بات کو آپ سمجھ لیتے ہو اور اس کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہو, پھر مصیبت ہے کہ نہیں؟ آپ سیکھنے گئے تھے عربی گرامر اور اس نے آپ کو بدعتی بنا دیا. اس کی مثال یہ کہ کچھ شخص آپ کو یہ کہے کہ اللہ فی کل مکان, اسے اعراب کرو, اللہ فی کل مکان. اب وہ اعراب کے لیے تو کوئی سمجھتا کہ مثال ہے یہ, لیکن اللہ ہر جگہ موجود ہے, کیا عقیدہ درست ہے؟ غلط عقیدہ, یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ہاں یوں اگر مثال الرحمن علی عرش استوى, اس کا آپ اعراب کرو, تب تو ٹھیک ہے, قرآن کی آیت بھی ہے, اسے اعراب بھی آپ کریں, آپ سمجھیں, آپ سیکھیں, آپ عربی گرامر بھی آپ کا علم اضافہ ہوگا, آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا, آپ کا عقیدہ بھی درست ہوگا. لیکن اگر کوئی یہ کہ اللہ فی کل مکان, یہ المدد یا رسول اللہ, اسے اعراب کریں. المدد یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ یہ رسول میری مدد فرما, یہ شرک ہے کہ نہیں؟ تو یہ مثالیں جو ہیں, اگرچہ عربی گرامر پڑھانے والا ہے, وہ آپ کا عربی گرامر پڑھا رہا ہے, وہ آپ کا عقیدہ نہیں پڑھا رہا, لیکن وہ کس چور دروازے سے آپ کا عقیدہ کو خراب کر رہا ہے؟ اس لیے بدعت کی توقیر کرنا جو ہے, اہل سنت جماعت میں سے کوئی کس بدعت کی توقیر نہیں کرتا. ایسے بدعتی جو ہے, جو منہج خوارج کا ہو, جو اہل سنت سے بغض رکھتا ہو, نفرت رکھتا ہو, تو اس شخص کی توقیر کرنا, اس کی عزت کرنا, یہ بات بالکل درست نہیں, غلط بات ہے. تو ایسے شخص سے بچیں, اور بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ کلاس چھوڑ دیں, اور کیا بچنے کا طریقہ ہے؟ فیس دیے تو فیس کو چھوڑ دیں اللہ کے لیے, اللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا. اس میں یعنی مشکل کہاں پہ ہے, مجھے نہیں پتہ. ایک چیز پتہ ہے آپ کو غلط ہے, شروع میں تو آپ کو پتہ نہیں تھا, اس پہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر خطا ہو جائے اور آپ اس خطا سے فوراً رک جائیں اور چھوڑ دیں, توبہ کریں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن غلطی کو جانتے ہوئے بھی, جاننے کے بعد بھی اس کو جاری رکھنا, یہ غلط ہے, اس میں پکڑ ہوگی. تو نجات کا یہ طریقہ ہے, یہ ذریعہ ہے کہ آپ وہ کلاسیں چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا. شیخ البانی محدث نہیں مان رہے اور طریفی کو شیخ الاسلام کہتے ہیں, یہ تو میں کہہ رہا ہوں, یہ تو بدعت کی نشانی ہے کہ اہل سنت سے بغض رکھتے ہیں, بدعت سے محبت رکھتے ہیں. اور یہ مسئلہ علماء و براء کا مسئلہ ہے, یہ عقیدے کے اصول میں سے, اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے, الورا والبراء دوست دشمنی بھی عقیدے کے اصول میں سے ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کون اہل سنت میں سے اور کون اہل بدعت میں سے. تو اس شخص سے آپ بچے, بارک اللہ فیک.